يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی. آج دو نام آپ کے سامنے ہوں گے، پہلے اگر وقت بچے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد دو نام اور کریں گے. آج جو دو نام ہیں اس میں سے ایک نام ہے الملک اور دوسرا نام الملیک. الملک الملیک دونوں معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، اس لیے دونوں کو ہم ایک ہی ساتھ کریں گے، لیکن یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں تھوڑی سی تنبیہ پہلے میں یہ کر دوں کہ جامع الترمذی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام والی حدیث موجود ہے جامع الترمذی میں، اور اس میں سارے نام بیان کیے گئے ہیں 99 نام، اس میں الملیک نہیں ہے. الملک ہے اور الملیک نہیں ہے، جبکہ الملیک یہ قرآن میں آیا ہوا ہے اور روایت ابھی آپ کے سامنے آئے گی. تو صرف ملیک یہ ان 99 ناموں میں نہیں ہے جو جامع الترمذی میں بیان کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ جامع الترمذی کی یہ حدیث ضعیف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کسی راوی نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے. اس لیے اگر تھوڑا فرق آپ کتابوں میں پاتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں الملک الملیک دو نام دونوں ایک ہی معنی میں. الملک یہ قرآن میں پانچ جگہ پہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں پانچ جگہ پہ آیا ہوا ہے الملک، اور الملک یہ ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ قمر کی. سورہ قمر میں یہ آیت ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر. تو ملیک کا لفظ یہ سورہ قمر میں صرف ایک جگہ آیا ہوا ہے، جبکہ ملک کا لفظ یہ قرآن میں پانچ جگہ پر آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. تو یہ ملک اور ملک، یہ جو پانچ جگہوں، یہ ملک پانچ جگہ پہ اور ملک ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے، اسی کی آج آپ کے سامنے شرح کی جائے گی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الملک کا معنی ہوتا ہے ذل ملکی. الملک کا معنی ہوتا ہے ذل ملکی، عربی زبان کے لحاذ سے الملک کا معنی ہے ذل ملکی. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرب کا معنی ہوتا ہے ذل ربوبیتی، تو الملک کا معنی ہوتا ہے ذل ملکی. عربی میں کہنا تو ہم کہیں گے ذل ملکی، یعنی ملک والا. تو ملک کا معنی ہوتا ہے ذل ملکی، ملک والا، ملک رکھنے والا، ملک کی ملکیت رکھنے والا. تو ذل ملک کا معنی ہے ملک والا، یا ذل ملک اس کے معنی ہوتے ہیں ملکیت والا. دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں چیز ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہی لفظ میں ہم کہیں عربی زبان میں تو کہیں گے المالک لجميع الاشياء. ذل ملکی، ذل ملکی، یا الملک، الملیک، یہ سارے الفاظ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المالک لجميع الاشياء المتصرف فيها بلا ممانعت ولا مدافعت. عربی میں ایسے بولتے ہیں اس کو. اس کا معنی اردو میں ہوا المالک لجميع الاشياء، تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا مالک. المتصرف فيها، اور اس میں تصرف کرنے والا، تمام چیزوں کو کیسے کسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ تصرف کہتے ہیں اس کو. تو تصرف کرنے کا پورا حق رکھنے والا وہ مالک ہے تمام چیزوں کا، اور تمام چیزوں میں تصرف کا حق رکھنے والا ہے.
اس تصرف میں کوئی بھی شخص اس کے لیے روک ٹوک نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ممانعہ۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کے کسی تصرف میں، یعنی کسی بھی استعمال میں، کوئی بھی چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کا جو نظام ہے اس کو روک سکے، نہیں یہ یہاں نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بلا مدافعہ کہتے ہیں، مدافعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کر دیا ہے تو کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا، اس کو دور بھی نہیں کر سکتا، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا، کسی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے۔ تو ملک اور مالک کا یہ معنی جو اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں ہے اور اس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے شرح کی ہے کہ المالک لجميع الاشياء المتصرف فيها، اور بلا مدافعت ولا ممانعت، یہ ایسی صفت ہو جاتی ہے جو کسی انسان کے ساتھ نہیں آ سکتی، کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ میں اس لیے اس کی پھر سے وضاحت کرتا ہوں آپ کو، المالک لجميع الاشياء تمام چیزوں کا ہو مالک ہے، المتصرف فیہا اس میں اس کو تصرف کا حق حاصل ہے، یعنی جیسے چاہے گا جس چیز کو استعمال کرنا ویسے استعمال کرے گا، یہ اس کا حق ہوگا۔ یہ حق بھی کیسا ہے کہ بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی مقابلے کے، یعنی اگر کبھی کچھ کر دیا تو دوسرا آدمی آ کر کے اس پر کسی طرح کا کوئی آبجیکشن کرے، اس طرح کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ملک تو ہے لیکن اس حد تک اس کو تصرف کا حق حاصل ہو، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ملک کا یہ لفظ بادشاہ کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے استعمال، ملک کے معنی بادشاہ ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں یا کنگ کہہ لیتے ہیں آپ انگلش میں، تو یہ ملک کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کے عاموں میں سے ہے، اردو میں جب ہم کہتے ہیں بادشاہ یا انگلش میں آپ کنگ کہتے ہیں، تو یہ دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں۔ قرآن میں بھی احادیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ چیز آتی ہے، تو ملوک یہ ملک کی جمع ہے، تو ملک کا یہ لفظ دنیا کے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن دنیا کے یہ بادشاہ، یہ ملک کا لفظ ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال کیا گیا، دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی جو ہے ملک، اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگ مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں اب آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک لفظ آپ کے لیے استعمال کیا تھا، المالک لجميع الاشياء تمام چیزوں کا مالک، مالک ہونے کے ساتھ کیا ہے، المتصرف فيها اس میں تصرف کا حق رکھنے والا، بلا ممانعت ولا مدافعت بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی آبجیکشن کے، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، تو وہ کام دوسروں کے جو ہے ذریعے سے اس پہ آبجیکشن آتا ہے، اور کبھی یہ آبجیکشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو گدی سے نیچے اتار دیتے ہیں، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے یہ۔ تو کبھی بھی کوئی شخص دنیا میں جو بھی ملک ہے یا ملکیت رکھتا ہے یا بادشاہت ہے اس کے پاس، وہ کبھی بھی اس درجے کی ملکیت نہیں رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق حاصل ہے۔ ویسے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، بہت سارے چیزوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے اور دنیا میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مالک ہونا اور دنیا کے لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کا جو مالک شخص ہوتا ہے، دنیا میں جو مالک شخص ہوتا ہے، اس کے یہاں یہ بھی ایک کبھی وہ مالک تو ہوتا ہے لیکن خود اس میں تصرف نہیں کر سکتا، مالک ہے لیکن خود تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے اس کے اندر۔ ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی آپ کو کہ آدمی اس چیز کا مالک ہے لیکن اس میں خود تصرف نہیں کر سکتا، تصرف کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا. دونوں ہوتا ہے دنیا میں. آپ نے کسی جگہ میں کسی کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا دیا اور اس کو یہ اتھارٹی دے دی کہ آپ اپنے لحاظ سے جیسا سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے یہاں پر کام کیجیے. تو مینیجر وہاں تصرف تو کرتا ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا. تو مالک ہونا کسی چیز کا اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تصرف کا پورا حق رکھنا یا تصرف کا حق رکھنے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہونا، یہ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے مالک. ملک یہاں ملک کے بعد فی الحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو ملک مالک کے بھی نہیں سامنے ہے، ملک یہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اس کے اندر صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور اس ملکیت میں تصرف کا جو اس کا حق ہے وہ اتنا عام ہے کہ پوری کائنات کو شامل ہے اور بغیر کسی مقابلے کے اور بغیر کسی آبجیکشن کے ہر چیز کرنے کا اسے حق حاصل ہے. اور دنیا میں کہیں بھی کسی طرح کا کوئی بھی ممانعت یا کوئی بھی آبجیکشن اس کے کسی کام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نام الملک، اس نام کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ تین چیزیں سامنے ہمارے آتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ملک ماننے کا تقاضا، جو ماننے کی تو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی، اس کا تقاضا تین چیزیں اس کو اس کے تعلق سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ایک ملک کی صفات ہوتی ہیں، بڑی بڑی صفات، وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانی جائیں. بڑے ملک کے لیے، بڑے بادشاہ کے لیے جو بھی بڑی بڑی صفات ہوتی ہیں جس سے اس کو متصف ہونا چاہیے، جو صفات اس کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مانیں گے؟ ثابت مانیں گے. جیسے میں اب آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں، جیسے قوت، طاقت، طاقت میں کمال ہو. ایک آدمی کو ملک دنیا میں آپ تصور یہ رکھتے ہیں کہ ملک بننے کے لیے اس کے پاس کیا آنی چاہیے؟ قوت آنی چاہیے، پاور آنا چاہیے، اس کے بعد وہ جو ہے کہیں کی ذمہ داری سنبھال سکتا، نہیں تو نہیں سنبھال سکتا. تو پہلی چیز ملک کے لیے کیا ہے؟ قوت. قوت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے قوی بھی ہے، وہ قوت والا ہے، وہ آگے چل کر کے بات آپ کے سامنے آئے گی. دوسری چیز ہے غلبہ. ملک وہی ہو سکتا ہے جس کو اس کے مملوک پر غلبہ حاصل ہو. مالک وہی ہو سکتا ہے جو اس کے مملوک پر اس کو کیا حاصل ہو؟ غلبہ حاصل ہو. غلبہ حاصل نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ مملوک کو غلبہ حاصل ہے اور ملک کو غلبہ حاصل نہیں ہے، تو صرف وہ برائے نام اسٹامپ پیپر کی حیثیت سے وہ کہیں پہ رہتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. دوسری اہم چیز ہوتی ہے ملک کے لیے غلبے کی. تیسری بات ہوتی ہے اس کے لیے العلم المحیط، عربی میں اسے کہتے ہیں، یعنی علم جو سب کو جو ہے گھیرے ہوئے ہو، مکمل علم، ہر چیز کا علم. جو بھی اس کا مملوک ہے، اس کی ملکیت میں جو بھی چیز ہے، اس کا اسے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے کہ میری ملکیت میں یہ یہ چیز آتی ہے، یہاں یہاں تک جو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت چونکہ پوری کائنات کو شامل ہے، تو پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ علم ہم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننا ضروری ہے. چوتھی چیز اس کے اندر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں الحکمت الواسعہ، وسیع حکمت. یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کا، سارے جو ہے کائنات کا ملک ہے، بلکہ آگے چل کر کے بات آئے گی آپ کو کہ یہ جو ہے یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت پورے کو جو ہے شامل ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور جو ہے عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے ہی یہ پوری کائنات چل رہی ہے. وسیع حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اس لفظ کا، جب ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ وسیع حکمت ہے. اس سب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں عام طریقے سے اس درس میں آپ کو اسی پر جو ہے زیادہ زور دیتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس وسیع حکمت کا جب آپ نے کہا؟ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, جب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمت سے ہوتی ہیں, یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو کبھی بھی کسی پریشانی پر آدمی واویلا نہیں کرتا ہے یا پریشان نہیں ہوتا ہے. وہ تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہوئی ہے کائنات کے اندر یا ہمارے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے, اس وسیع حکمت کا تقاضا ہے جو اس کی ملکیت کے لفظ میں, ملکیت کے تعلق سے یا ملکیت کی صفت میں وہ چیز آتی ہے, اسی کا یہ تقاضا تھا کہ یہ ہوا. اس وقت انسان کو صبر بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. وہ کبھی پریشان, زیادہ پریشان نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس میں کہا تھا کہ مومن اپنی مصیبت پر کبھی بھی زیادہ پریشان نہیں ہوتا, اس کے مقابلے میں جن کو ایمان نہیں ہوتا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا سیلاب آ جائے, فلڈ آ جائے, کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر, اگر مومن ہے تو وہ کیا سوچتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا بس. وہ ملک ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایسا ہو, اس لیے اس نے ایسا کیا. یہی حکمت شرعی امور میں بھی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو جب ہم اس حکم کو کرنے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آیا ہوا, اس کا علم اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا اس لیے یہ حکم آیا ہوا ہے, تو ہمارے دل سے اس کام کے کرنے کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ضرور اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. کسی چیز کو روکنے کا حکم دیا ہے یعنی حرام قرار دیا ہے, تو ایک مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی یا نقصان رہا ہوگا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے کیا کیا ہے, منع کیا ہے, تو اس چیز سے باز آنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, دل سے آمادگی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور ان کس کے تقاضے کو سمجھنے میں یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا اس میں حکمت کی بات ہے, اس کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں وَنُفُوزِ الْمَشِيَتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مشیت, جو بھی ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے, اس کائنات میں اس کے لحاظ سے تصرف کرتا ہے, یہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے. ملک کے اندر اور ملکیت میں اور ملک کے لفظ میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے. میں کبھی کبھی اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں لوگوں سے, آپ کسی آدمی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیجیے, کسی بھی جگہ کا ذمہ دار بنا دیجیے اس کو, اس کے ماتحت دوسرے لوگ کام کریں گے, تو ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں. لیکن آپ اس کو ذمہ دار بنانے کے بعد اس ملکیت میں تصرف کرنے کا حق نہ دیجیے تو پھر وہ مالک اور ملک نہیں ہے, صرف نام کا آپ نے اس کو بنا دیا ہے, کرسی پر اس کو بیٹھا دیا ہے, لیکن حقیقت میں وہ ملک نہیں. حقیقت میں ملک تو وہی ہوتا ہے جس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہو اس کے اندر. جب تک یہ حق نہیں دیا جائے گا تب تک حقیقت میں وہ مالک یا ملک نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے مثال یہ مسجد کی لوں, مسجد کا ایک ذمہ دار کوئی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا, ان کو ہم نے مسجد کا ذمہ دار بنایا, یہ مسجد میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کرنے کا ان کو حق حاصل نہیں ہے, تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, تو پھر اس ملکیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک اصل وہ ہوتا ہے جس کو تصرف میں, مملوک میں یعنی جس کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے, اس میں تصرف کرنے کا اسے پورا پورا حق حاصل ہو, جب تک اس کو ہم ملک نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے. جو وہ تصرف کرے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اس کے لیے, استسلام اور انقیاد عربی میں کہتے ہیں, یعنی ہم اسے تسلیم کریں, اسے مانیں. اسی لیے اسلام میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے, اس اہمیت کو آپ سمجھیں گے اس سے کہ اگر کسی کو آپ اپنا امیر بنا لیتے ہیں تو اس کی اطاعت کریں, کیونکہ امیر بغیر اطاعت کے بیکار ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا, پھر ملک ہے کوئی اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر کیا ہے وہ بیکار ہے. کسی جگہ کا کوئی آدمی ذمہ دار ہے لیکن اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہ کیا ہے بیکار ہے. تو استسلام کا معنی اس کے ذریعے سے آتا ہے, جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک ہے تو اس کو تصرف کا حق حاصل ہے, پھر وہ جو بھی تصرف کرتا ہے ہر ایک کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے. یہ پہلا تقاضا ہے میں نے آپ سے کہا ملک کے لفظ کا. اس کے بعد دوسرا تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب مملوک ہیں. ایک مالک ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں لفظ کیا آتا ہے مملوک کا آتا ہے. وہ ملک ہے تو دوسرے لوگ کیا ہوئے سب کی سب ساری کائنات ساری مخلوقات یہ مملوک ہو گئے, یعنی وہ مالک ہے اور یہ سب کی سب اس کی ملکیت میں ہے. اس کو چھوڑ کر کے وہ ملک ہے اس کو چھوڑ کر کے سب کی سب کیا ہیں مملوک ہیں اس کی ملکیت میں. مملوک کا مطلب یہ اس کی ملکیت میں ہے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق یہ چلنے والے ہیں اور اس میں سے کسی کو بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. تصرف کا حق اس کو حاصل ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے. سب کی سب مملوک ہیں, ملک کے علاوہ سب کی سب مملوک ہیں. جو ہم نے کہا سب کی سب مملوک ہیں, دیکھیے اب اس میں کیا کیا چیزیں آئیں آپ کے عقائد. سب سے پہلی چیز ہم اوپر سے جو ہے اس کو لے کر کے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں اس میں سب سے بڑی جو مخلوقات ہیں اس میں سے فرشتوں کا, فرشتوں کا وجود پہلے اس میں پہلے اس کا بیان کرتے ہیں. فرشتے ہیں اس کائنات کے نظام میں, فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بہت سارے کام. یہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے وہ باتیں آتی ہیں کہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض کام کے لیے متعین کیا ہے, جیسے جبریل علیہ السلام کو متعین کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس لے کر کے آئے. اسی طریقے سے ہوا کے لیے ایک جو ہے فرشتہ ہے, اسی طرح سے پانی کے لیے ایک فرشتہ ہے. تو مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے. یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے. وہ ملک ہے اور یہ سب کی سب مملوک ہے. یہ فرشتے جو کائنات میں کام کرتے ہیں تصرف کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا یہ کام آپ کو کرنا ہے, اس کام کے باوجود بھی وہ کیا ہیں اللہ کے مملوک ہیں. یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پہلی چیز یہ دعوت کے فیلڈ میں بھی جو ہے آپ جو ہے دوسرے غیر مسلم مقاصد کے جائیں تو آپ کو یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. وہ یہ ہے, پہلی چیز یہ کہ جو بہت سارے مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے اس کی اس سے نفی. یہ بہت سارے مذاہب میں جو دیوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں فرشتوں کے لیے کرتے ہیں, اور ہندو مذہب میں جو آپ بہت زیادہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ بارش برسانے والا ان کا ایک خدا ہوتا ہے اور فلاں کام کا ایک خدا ہوتا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, اندر جیسے کہتے ہیں وہ, یہ بارش برساتا ہے, یہ اصل میں وہ فرشتوں کا تصور تھا ان کے پاس. لیکن یہ فرشتے جو ان کاموں پر لگائے گئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے, جو خود اللہ کے مملوک ہیں, اسی کو انہوں نے کیا بنا لیا, اسی کو دیوی اور دیوتا بنا لیا. یہی چیزیں آئی, یہیں پہ غلطی آئی, یہیں پہ یہ پریشانی آئی. بہت سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مملوک کو کیا بنا لیا, ملک بنا لیا. غلطی یہی ہے, جبکہ واقعہ یہ تھا کہ ملک وہ ہے اور بقیہ سب کی سب کیا ہیں مملوک ہیں, یعنی اس کی ملکیت میں ہے, کوئی جو ہے ملک نہیں ہے, وہ تنہا ملک ہے, بقیہ سب کی سب مملوک ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ. تو یہ ذہن میں رکھنے سے میں نے کہا پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری جو باطل چیزیں دنیا کے اندر آئیں, کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو کاموں پہ لگایا تھا, لوگوں کو غلط فہمی کیا ہو گئی کہ فرشتے ہی اس کے کیا ہو گئے مالک ہو گئے, حالانکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں, بلکہ ان کی حیثیت صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ کا کوئی نظام ہو جائے. لیکن اس نظام کو دیکھنے والے کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ مالک سمجھ لیا. میں اب آپ کو کس کو مثال سے سمجھاؤں تو یہ ہے کہ ایک فیکٹری کا ایک شخص مالک ہے, اونر جو ہے وہ کوئی شخص ہے, اس نے اس میں مختلف کاموں کے لیے الگ الگ سیکشن میں الگ الگ ذمہ دار بنا دیا, وہ لوگ وہ کام دیکھتے رہے. اب ان کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی انہی کام کرنے والوں کو جو کام کی نگرانی کرتے ہیں, جو خود بھی کیا ہے, ایک ملازم ہے, بس ملازم کے درجات ہیں, وہ بھی ملازم اور دوسرا بھی ملازم ہے, اسی کو اونر سمجھ لے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی. یہی چیز ہوئی یہاں پر. دیوی دیوتاؤں کا جو تصور آیا یہیں سے آیا ہے کہ بہت سارے دیو, اسی لیے بہت سارے ہو گئے ہو, کیونکہ میں نے کہا فرشتے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں. یہ باقاعدہ چیزیں موجود ہیں اسلام میں بھی, یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو بنایا ہے, مقرر کیا ہے ان کو مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے. یہ چیز اپنی جگہ پر ثابت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہی فرشتوں کو انہوں نے اپنا بھگوان بنا لیا بعد میں, اور انہی کو دیوی کے نام پر یا دیوتا کے نام پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ, پوچھتے ہیں. اس میں دوسری بات اور جو ہے ذہن میں رکھیں, رسولوں کی بات آتی ہے, اولیاء کی بات آتی ہے. رسول بھی مملوک ہیں, اولیاء بھی مملوک ہیں, اور زیادہ گمراہیاں یہی تین راستے میں آئی ہیں. یعنی پہلے فرشتوں کے تعلق سے جو دیوی دیوتاؤں کا تصور آیا وہ فرشتوں کے تعلق سے آیا, اس کے بعد رسولوں کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا یا معبود ہی بنا لیا, انہی کی پوجا شروع کر لی. رسولوں میں سے بعض رسولوں کے ساتھ یہ بات آئی. اور تیسرے نمبر پر یہ معاملہ کہاں آتا ہے؟ اولیاء کے ساتھ آتا ہے. یہ عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے الملک جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس نام کا جو تقاضا ہے, اس تقاضے کا صحیح تصور ذہن میں نہ آنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لوگوں میں. کتنی کتابیں اردو میں آپ ایسی پڑھیں گے, ہم نے خود جو ہے بعض کتابیں پڑھ رکھی ہیں ایسی, کہ اس میں یہ کہتے رہتے ہیں جب کہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو کسی ولی کو پکارتے ہیں کہ یہ پریشانی وہ ان سے دور کر دیں گے. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ولی اس کائنات میں تصرف کا حق رکھتا ہے, یہ ہوا جو ہماری طرف آتی ہے اس ہوا کا رخ موڑ دیں گے, یہ سیلاب جو ہماری طرف آ رہا ہے اس سیلاب کا رخ کیا کریں گے, موڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری خرابیاں یہیں سے آ گئی کہ ہم نے مملوک کو ملک بنا لیا. تو دوسرا تقاضا ملک کا یہ ہوتا ہے کہ ملک ہوتا ہے اور اس کے نیچے سب کیا ہوتے ہیں؟ مملوک ہوتے ہیں. مملوک کے درجات ہوتے ہیں, کوئی مملوک اس کا درجہ ذرا اونچا ہے, کوئی ذرا نیچا ہے, مملوک کے درجات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرشتے ہیں, رسول ہیں, اولیاء ہیں, ان کے درجات ضرور ہیں, عام انسانوں سے ذرا یہ اونچے درجے کے ہیں یہ ضرور ہے, لیکن درجہ اونچا ہونے سے وہ مالک نہیں ہو سکتے, تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں, اس کائنات کی ساری چیزیں, یہاں تک کہ فرشتے بھی اور انبیاء اور رسول بھی اور اولیاء بھی, یہ سب کی سب اللہ کی مملوک ہیں, اللہ ملک ہے, سب کی سب مملوک ہیں, وہیں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ مملوک ہمیشہ محتاج ہوتا ہے, مملوک ہمیشہ محتاج ہوتا ہے. تو جتنے بھی مملوک ہیں, چاہے وہ فرشتوں کی ذات ہو, چاہے وہ انسانوں کا معاملہ ہو, جنوں کا معاملہ ہو, یہ سب کی سب کیا ہے؟ محتاج ہے. اور غنی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس صفت کو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا, اللہ کے غنی ہونے کا اور بندوں کے محتاج ہونے کا. یہاں بھی وہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ ملک میں وہ تصور بھی آنا ضروری ہے کہ وہ غنی ہے اور بقیہ سب کی سب چونکہ مملوک ہیں اس کے, اس لیے سب کی سب اس کے محتاج ہیں, اور کوئی بھی شخص اس محتاجگی سے ہاں ہٹ کر نہیں ہے, چاہے وہ سب سے افضل رسول ہو, چاہے وہ سب سے بڑا ولی ہو, چاہے وہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہو, لیکن کوئی بھی اس سے, اس قاعدے سے نکل نہیں سکتا, ہر ایک کو اس میں شامل ہے وہاں ہونا ہوتا ہے. اور یہ بات میں نے پہلے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کو اس سے پہلے والا درس میں اس کو بتایا تھا, میں اس کو دوہرانا نہیں چاہتا ہوں. یہاں بھی وہ بات پیش کی جاتی ہے لیکن میں اس کو دوہرانا نہیں چاہتا ہوں, پہلے یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. تیسری چیز جو اس ملک کے لفظ کا تقاضا ہے, اس پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی اپنی اس پوری ملکیت میں پورا پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. پہلے نمبر پر ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس ملک ہونے کے لحاظ سے ساری کمال کی صفتیں ہم کو ثابت ماننا پڑے گا, اور دوسری بات یہ تھی کہ سب کی سب لوگ مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور تیسری یہ ہے کہ مملوک میں کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے, اور وہ جیسے چاہے گا فیصلہ کرے گا, اور جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا اس حکمت کے لحاظ سے وہ کائنات میں تصرف کرے گا. اس کے فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ کسی کو رد کرنے کی کوئی مجال ہو سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کو ملک ماننے کا تقاضا ہے. یہ تیسری بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی, تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. کہتے ہیں یہ تصرف تین طرح کا ہے اللہ تعالی کا, اس کو بھی ذہن میں رکھے گا اچھی طرح سے. اس میں ساری چیزیں ہمارے پورے دین کے تعلق سے آ جاتی ہیں. کائنات میں تصرف کرنے کا جو حق ہے اس کو تین قسموں میں بانٹتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں تقدیرن و شرعن و جزاءن. تقدیر کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے, اور جزا کے لحاظ سے, بدلہ دینے کے لحاظ سے, تین لحاظ سے, ان تینوں لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصرف کرنے کا اس کائنات میں حق حاصل ہے. میں تینوں کی تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے جو ہے وضاحت کرتا ہوں. پہلی چیز میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حق ہے. تصرف میں تینوں لحاظ, تقدیر کے لحاظ سے بھی, شریعت کے لحاظ سے بھی, اور جزا کے لحاظ سے بھی. تو پہلا معاملہ تقدیر کا ہے. چونکہ تصرف کا حق اس کو حاصل ہے, سب اس کی مملوک ہیں, تو کس آدمی کی عمر کتنی ہونی چاہیے دنیا میں آنے کے بعد, یہ متعین کرنے کا حق صرف اسی کو. اس کو کہتے ہیں تقدیر کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف. اس دنیا کو جو اللہ نے پیدا کیا, دنیا کب تک باقی رہنی ہے, یہ حق کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کب تک دنیا کو رہنا ہے, اس کی تعین کا حق صرف اسی کو حاصل ہے. کسی انسان کی عمر 10 سال, کسی کی 20 سال, کسی کی 30 سال, یہ جو متعین کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, اس تعین کا حق اسی کو تھا, اور اسی کے لحاظ سے اس نے متعین کر رکھا ہے. اس عقیدے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک مومن کو؟ فائدہ یہ ہوتا ہے زندگی گزارتے ہوئے کہ اگر کسی کا بچہ 10 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تو صبر کرتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے, اور اس تقدیر کا اس کو حق حاصل ہے کیونکہ وہ ملک ہے, اور اس میں مملوک میں اس کائنات میں اسے تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. یہ تصرف تقدیر کے لحاظ سے بھی ہے, یعنی ہر چیز کی مدت متعین کر دینا کہ اس کو اس تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی تاریخ کے لیے متعین کر رکھا تھا, اسی لیے وہ ختم ہو گیا, اس کو صبر آ جاتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں آپ اسی صبر کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحابہ کے جو ہے دور سے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کا بچہ بیمار ہوا. بچہ بیمار تھا اور بہت اس کی طبیعت خراب تھی, یہ گھر سے گئے. اس کے بعد بچے کا انتقال بھی ہو گیا. جب یہ واپس آئے تو پہلے نمبر پر انہوں نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا بچے کا حال کیا ہے, بچے کی حالت بتاؤ, اس وقت کیا حال ہے بچے کا. بیوی نے بچے کے انتقال کے بعد اس کو ایک کونے میں لٹا کر کے اوپر سے چادر جو ہے اس کو اڑھا دیا, اور آرام سے جیسے نارمل زندگی اس کی ہوتی ہے اسی انداز سے, کوئی بھی دیکھ کر کے یہ محسوس نہ کرے کہ گھر میں کسی طرح کی کوئی مصیبت ہے, اسی لحاظ سے ہو رہی. بلکہ حدیثوں میں یہ لفظ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس دن بناؤ سنگار بھی کیا, زینت بھی اختیار کی, یہاں تک کہ جب شوہر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے تو کہا قد حدات بالو, بہت آرام سے, بہت آرام سے, مطلب یعنی اس کو آرام مل گیا ہے. آرام ملنے سے سامنے والے نے کیا سمجھا, بچے کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا, دنیا میں آدمی پریشان ہی رہتا ہے, دنیا سے چلا گیا تب اسے کیا, بچہ ہے خاص طریقے سے تو بچوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ان سے تو کسی طرح کا کوئی سوال و جواب بھی نہیں ہے, مکلف بھی نہیں تھے, اب اسے آرام مل گیا, انہوں نے وہ اس سے جو ہے قصد لیا, پھر سمجھے کہ بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. بیوی نے بناؤ سنگار کیا تھا, بیوی کے ساتھ انہوں نے شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق بھی اسی رات میں قائم, رات میں آئے تھے رات میں تعلق بھی قائم کر لیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے ان سے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز دیتا ہے اور پھر ہمیں ہم سے اپنی چیز واپس مانگتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو کہا واپس دے دینا چاہیے, اس چیز کو ہمیں واپس دے دینا چاہیے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے واپس دینے میں. جب اتنی تمہید مانی تو پھر کہا گیا بچہ ہمارا اللہ کی ملکیت تھا اور اپنے مالک کے پاس چلا گیا, جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا ہے. اب اتنا سمجھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے وہ, کہ جو ہے بچہ انتقال کر گیا تھا, گھر میں تھا وہ انتقال ہونے کے بعد, اور ہم نے جو ہے یہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم کیا, رات میں ہم اس طرح سے رہے, بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ باغ میں جو لمبی میں جو کہنا چاہ رہا تھا اس روایت میں صرف کیا ہے, وہ بیوی کا صبر. دیکھیے صبر کہاں سے آتا ہے, اسی عقیدے سے آتا ہے. عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات میں اپنے مملوک پر تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اور یہ تصرف میں نے پہلی قسم بتائی کس کے لحاظ سے, تقدیر کے لحاظ سے. تو یہ پہلا اس کا وہ تھا تقدیر کے لحاظ سے, اللہ نے اس کے لیے وہی مدت متعین کی تھی اور اللہ نے اس مدت پر اسے بلا لیا تھا. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی انسان پر آ جائے تو اس مصیبت پر اسے صبر آ جاتا ہے جب یہ عقیدہ اس کے پاس ہوتا ہے. تقدیر کا بیان تو جو ہے عقائد کے بیان میں یہ چیز آتی رہتی ہے, لیکن یہاں اس تصرف کے لحاظ سے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ضرور اسے جو ہے اطمینان ہوتا ہے, سکون آ جاتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. میں نے بعض عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, خاص طریقے سے یہ مسائل جو ہے عورتوں کے مجمع میں زیادہ بیان کرنا چاہیے. کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے اور خاص طریقے سے بچہ اگر ایک ہی ہو تو یہ زبان سے الفاظ میں نے سنے ہیں, حالانکہ توحید کے گھرانوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی وہ گھرانے جہاں پہ توحید کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو میرا روتے عورت کے اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بچہ ملا تھا. اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بچہ ملا تھا. یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں, انسان کا عقیدہ اللہ کے ملک ہونے اور مملوک ہونے اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں تصرف تقدیر کے لحاظ سے اس میں کمزوری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انسان کی زبان سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, یہ چیزیں نکلنی نہیں چاہیے زبان سے. دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے شریعت کے لحاظ سے. میں نے کہا تقدیر کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے اور جزا کے لحاظ سے. شریعت کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں قانون کیا چلے گا, اس قانون کو بنانے کا پورا حق اسی کو حاصل ہے. اس دنیا کا نظام کیا ہوگا, اس نظام کا پورا حق اسی کو حاصل ہے. اسی نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ہر رسول کو کیا دے کے بھیجا, پھر شریعت دے کر کے بھیجا. یہ شریعت کیا چیز ہے, شریعت یہ اس نظام کا نام ہے جس نظام کے تحت انسانوں کو زندگی بسر کرنا ہے, اسی کا نام شریعت ہے. اسی لیے عربی میں یہ جو اسمبلی کے ممبرس ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں آپ کو جو ہے اس کے یہ یعنی ملک کو چلانے کے لیے, اس کو عربی میں مجلس التشریع کہتے ہیں, مجلس التشریع کہتے ہیں. اد المجلس التشریع, ایم ایل اے کو کیا کہتے ہیں؟ اد المجلس التشریعی. یعنی یہ مجلس, یہ کمیٹی جس کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے اس کا یہ ممبر ہے. تو شریعت کے اصل معنی یہی قانون کے ہوتے ہیں, تو نظام کے ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں جو نظام چلے گا, انسانوں کو جس نظام کے تحت زندگی بسر کرنی ہے, اس نظام کو بنانے اور اختیار کرنے کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اسی حق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے, دنیا کے اندر رسول بنائے ہیں, اور ان رسولوں کے پاس اپنا یہ نظام اتارا ہے تاکہ یہ رسول اس نظام کو دنیا کے اندر نافذ کریں, دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ نظام ہے, یہ شریعت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تصرف انہی رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسے میں نے کائنات کے بارے میں بتایا, بارش یہی ہو, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ متعین کیا ہے. دنیا میں نظام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کس کو اختیار کیا ہے؟ رسولوں کو اختیار کیا ہے, اور ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دنیا کے انسانوں کے پاس آیا ہے. تو یہ نظام جو ہم جسے شریعت کہتے ہیں, اس شریعت کو ماننا ہر انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ملک ہے, تو اس نظام کو چلانے, اس نظام کو متعین کرنے کا حق بھی اسی کا ہے. تو وہی حق یہاں پہ استعمال ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی, کسی مملوک کو اپنا کوئی نظام چلانے کا حق نہیں ہے, اپنا کوئی قانون چلانے کا حق نہیں ہے. یہ ملک ماننے کا تقاضا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے شریعت میں کوئی بھی حکم جب آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم نماز پڑھو, تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ بولیے, نماز ایک عبادت ہے, اور عبادت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نماز کیسی پڑھنی ہے؟ یہ عبادت ہے, ایک قانون ہے, شریعت کا ایک قانون ہے. یہ قانون بنانے کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس نے جیسے بنایا اس کے لحاظ سے آپ کو نماز پڑھنا, روزے کا جو قانون ہے اس نے جو بنایا اس کے لحاظ سے آپ کو روزہ رکھنا ہے, زکات کا جو قانون اس نے بنایا اس کے لحاظ سے کیا دینی ہے؟ زکات دینی ہے. حج کے لیے جو اس نے بتایا اس کے لحاظ سے آپ کو حج دینا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے عبادات. اسی میں ایک دوسری چیز بھی آ جاتی ہے عبادت میں. عبادت کہتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے, ان دونوں کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک کو عربی میں کہتے ہیں عبادت محض, یعنی صرف عبادت ہے, صرف جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ صرف عبادت, روزہ سے صرف عبادت. اسی میں ایک عبادت ہوتی ہے, اس میں ہم اس کو معاملات سے اردو میں کہتے ہیں معاملات, حالانکہ وہ بھی عبادت ہے لیکن وہ عبادت دوسری طرح کی ہوتی ہے. جیسے نکاح ہے, شادی بیاہ ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن ساتھ میں اس کو کسے جوڑتے ہیں؟ معاملات. کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں, انسان کا ہر کام عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے اس کو پیدا کیا. جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. لیکن یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ لین دین بھی ہے, یہ معاملات بھی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں معاملات. یہ بھی ہمارے معاملات دنیا میں کیسے ہونے چاہیے, کس طرح سے ہونے چاہیے, کیا چیزیں اس میں جائز ہیں, کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں, یہ حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اسی پر آپ کو میں افسوس کی مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو آیت استعمال کیا وہ بالکل اسی پورے جو اس کے لحاظ سے فٹ آتی ہے. دیکھیے, اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ کیوں آخر سود حرام ہے اور تجارت یہ خریدنا اور بیچنا یہ جائز ہے. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا, یہ خریدنا اور بیچنا بھی, تجارت بھی کس کی طرح سے ہے؟ سود کی, دونوں ایک ہی جیسی بات ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے کتاب خرید رہے ہیں, اس نے 20 روپے میں خرید کے آپ کو 30 روپے میں بیچا, تو 20 روپے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ 10 روپیہ فائدہ اٹھایا؟ اٹھایا نہیں اٹھایا. ایسے ہی سود میں بھی ہوتا ہے, ایک آدمی 20 روپیہ کسی کو دیتا ہے ادھر, بعد میں کتنا لیتا ہے؟ 30 روپیہ لیتا ہے. تو سود بھی وہی ہے اور تجارت بھی وہی ہے. تو یہ کیسے کہ سود حرام ہے اور تجارت یہ حلال ہے؟ یہ لوگوں نے اعتراض کیا. تو قرآن میں صرف یہ آیت آئی, پہلے یہ ہے کہ انما, انہوں نے کیا کہا, انما البیع مثل الربا, کہ یہ تجارت بھی بالکل سود کی طرح سے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, حل اللہ البیع وحرم الربا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے بیع کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ سب سے بنیادی فرق ہے. تصرف کرنے کا آپ اس کو حاصل تھا, اسی نے اس کو حرام قرار دیا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں دونوں برابر ہیں؟ آپ کو صورت میں دونوں برابر لگ رہے ہیں, لیکن فرق کیسے ہو گیا؟ ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے. تو حلال اور حرام کرنے کا حق اس کو حاصل تھا, اس نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حرام کے برابر نہیں ہو سکتا, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ تو یہ تصرف کرنے کا حق صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اور اس نے اسے حرام قرار دے دیا اس لیے وہ حرام ہے. یہ آپ نہ کہیے کہ وہ اور تجارت دونوں برابر ہے. تجارت کو اس نے حلال قرار دیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے, اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں, آپ کو میں صرف ایک مثال سے سمجھایا ہوں. یہ دوسری چیز ہوتی ہے. تیسری چیز اس کی یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جزا. اللہ تعالیٰ کو بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے اپنے مملوک میں. جزا, جزا کہتے ہیں بدلہ دینا. اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اچھے کام کا اچھا بدلہ, اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو اس پر اس کو سزا دینے کا حق اسی کو حاصل ہے, اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں. یہ تیسری قسم ہوتی ہے اس تصرف کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. تو جزا اور سزا کا یہ پورا قانون بھی خالص اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. جزا اور سزا کا پورا قانون بھی اسی کے جو ہے مرضی اور اسی کی مشیت اور اسی کی تقدیر کے لحاظ سے یہ چیز چلنے والی ہے. اس میں بھی کسی کو کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی. اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت بڑا ظالم ہے اور اس کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے ظلم کی سزا نہیں مل رہی ہے, اس کو ڈھیل پر ڈھیل ملتی جا رہی ہے, لوگوں پر ظلم کرتا جا رہا ہے, تو کبھی بھی ہمیں ہاں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا. کیوں اللہ نے اس کو سزا نہیں دیا؟ معمولی سی غلطی ہوئی تو مجھے سزا مل گئی اور اس کو سزا نہیں ملی. کبھی انسان جو مومن ہوتا ہے اور مومن کو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے. کبھی آپ اپنے تعلق سے بھی سوچئے گا تو آپ کو, یعنی میں نے تو یہ بہت دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی جب آتی ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ضرور کوئی نہ کچھ, آخر مجھ سے ہوا کیا تھا, کچھ نہ کچھ غلطی. جب بھی پریشانی آئے تو پہلے سوچے ہوا کیا تھا مجھ سے آخر, کہ جب کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے. اس کو دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی گناہ آپ کو سامنے نظر آئے گا. تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک مومن کی مثال اور منافق کی مثال پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن سے گناہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی پریشانی اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور یہ پریشانی اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. تو مومن کو کبھی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے. آدمی دنیا میں دیکھتا ہے کہ مومن کو سزا بہت جلدی مل گئی, اس کے مقابلے میں ایک آدمی بالکل جو ہے برا آدمی ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں ظالم ہے, منافق ہے, یا جو ہے شرک میں مبتلا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں, اتنے ہی آرام سے وہ رہ رہا ہے, کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ کس دونوں کی مثال, مومن کی مثال ایک چھوٹے سے پودے کی ہوتی ہے, معمولی ہوا چلتی ہے تب بھی وہ پودا جھک جاتا ہے, پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے. جب ادھر سے چلے گی ہوا تو پھر سیدھا ہو جائے گا. اور منافق کی مثال ایک درخت کی ہے جس پر یہ ہوائیں اثر انداز تو نہیں ہوتی ہیں, مگر جب زور کی ہوا آتی ہے آندھی کی شکل میں, طوفان کی شکل میں, تو اس درخت کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جزا و سزا کا معاملہ دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی ظلم پر ظلم کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے اور معمولی پریشانیوں میں اسے مبتلا نہیں کرتا ہے, لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ کی مار دنیا میں آتی ہے تو اس کو مکمل طریقے سے جڑ سے اکھڑ دیتی ہے. دنیا میں ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں آخری دم تک اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے, لیکن یہ ساری پریشانی اس کو کہاں آئے گی؟ آخرت میں آئے گی. تو یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے جزا اور سزا کا, یہ حق صرف اس کو حاصل ہے. کوئی بھی آدمی اس نظام کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کائنات کے ختم ہونے کے بعد آخرت میں جو بدلہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس دن بھی مکمل طریقے سے یہ حق کس کو حاصل ہے؟ لمن الملک اليوم, یہ دیکھیے ملک وہی ہے, ملک جو ہے وہ اسی سے صفت یہ اسم آتا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, اس دن بھی ساری ملکیت اور اس ملکیت کا یہ تصرف, بدلہ دینا کسی کو اچھا بدلہ دینا کسی کو برا بدلہ دینا, یہ تصرف کرنے کا پورا حق اسی کو حاصل ہے. اس دن بھی یہ چیز اسی کی طرف سے ہوگی, کسی انسان کو, کسی مملوک کو, کسی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے میں اس پر بار بار زور دیتا رہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص, چاہے اللہ تعالیٰ کتنا قریبی بندہ کیوں نہ ہو, وہ کسی کو کل آخرت کی سزا سے بچا نہیں سکتا. اور کوئی شخص دنیا کا اللہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, کسی کو جنت میں ہاں داخل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کے بڑی مشورہ دی, سب سے پہلے اس معاملے میں آپ کی یاد دلا جمع کیا اور کہا ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, میں تمہیں آخرت میں کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا اللہ کا سب سے محبوب بندہ اور انسانوں کا سردار, صاف صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی. اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری کیا ہے, اس کو راضی کرے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت پہ ہو, یہ پورا نظام عدل پر مبنی ہے. حالانکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو تصرف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے, لیکن ملکیت ہونے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا ہے, یہ پورا نظام عدل پر رکھا ہے, یہ اس کی رحمت ہے. ورنہ وہ چاہتا تو کسی انسان کو بغیر کسی گناہ کے بھی جہنم میں داخل کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے, وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. لیکن اس کا عدل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس سے زیادہ اس کی سزا, یہ اس کا فضل ہے کہ جب اچھا بدلہ دیتا ہے جتنا عمل کیا اس سے زیادہ دیتا ہے, لیکن جب کسی کو سزا دیتا ہے تو جتنا گناہ کیا اس سے زیادہ اس کو سزا, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. تو یہ پورا تصرف عدل کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں الملک کے اس نام کے تعلق سے. یہاں دعوت کے تعلق سے بھی ایک پہلو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا دو چار منٹ میں واضح کر دیتا ہوں. غیر مسلموں میں دعوت میں خاص طریقے سے اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. گمراہیاں بہت زیادہ اسی کے تعلق سے لوگوں میں آئی ہوئی ہیں. میں اصل اس نقطے کو زیادہ آج واضح کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر ہو سکتا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی سے شروع کروں گا آپ کے سامنے, کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی کی اسی صفت کو بیان کر کے مشرکین کے سامنے ان کو توحید کی طرف دعوت دی ہے. جگہ جگہ یہی چیز ملے گی. تو یہ صفت الملک, یہ نام ہو, خاص طریقے سے دعوت کے میدان میں بڑا اہم مانا جاتا ہے. قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں, میں آپ کو چند آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں.
ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. وہی ہے اللہ تمہارا رب ہے, اسی کا ملک ہے, لہ الملک اسی کے لیے ملک ہے, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فانا تصرفون, کہاں بھاگے جا رہے ہیں, کیوں شرک میں پڑے ہوئے ہو؟ ملک اس کا ہے, ملکیت اس کی ہے, تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے. قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا گیا, کئی دوسری جگہ بھی یہ فرمایا. میں صرف اس کے جو ہے معنی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تم جن لوگوں کو پوچھتے ہو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے. عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیش کیا, پورے قرآن کا مطالعہ جگہ جگہ چیز آپ کو ملے گی. یعنی ملک کی اس نام کو, اس صفت کو, ملک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے اور لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے خاص طریقے سے قرآن میں استعمال کیا, کہ جب مالک وہی ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ جب یہ جانتے ہو کہ تنہا اس کی ملکیت ہے تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے, پھر شریک کیوں کرتے ہو؟ جب ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے ہو گیا آخر؟ تو اس کو خاص طریقے سے, اس نقطے کو دعوت میں کثرت سے استعمال کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں, وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آخری نقطہ میں نے کہا تھا اسی سے پھر میں آئندہ ہفتے کا درس شروع کروں گا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. پھر عاقب یہ نام نہیں آیا ہے, یہ صفت ہے لیکن نام کے طور پر نہیں آیا ہے. یعنی بدلہ دینا, عاقب کا جو معنی تو سزا دینے والا, حاکم کہہ رہے گا, حاکم کا لفظ نہیں آیا ہے. آگے چل کر کے اس میں آئے گا, حکیم کا لفظ آتا ہے اس کا, حکیم کا نہیں. ویسے حاکم کا یہ معنی ملک کے اندر آ جاتا ہے, جسے ہم حاکم کہتے ہیں تو معنی کس کے اندر آتا ہے؟ ملک کے اندر آ جاتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ بیان کروں گا اسی ملک کے اس میں, کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ رہا ہو؟ ایک مسئلہ لوگ جو ہے ہم طریقے سے بعض لوگوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی, اور کبھی کبھی برطانیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. برطانیہ کے بارے میں, برٹش کے بارے میں, کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کیا تاریخ میں؟ انشاءاللہ وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آئے گا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں اس سے پہلے, اصل میں شروع میں درس میں چیزیں آ چکی ہیں. نام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہیں, اور یہ کتنے ہیں اس کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہوئے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, جو نام آئے ہوئے ہیں ان کو اس میں سے 99 نام, یہ لوگوں نے اپنے اجتہاد سے 99 نام بیان کیے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ آتا ہے کہ جو 99 نام کو اچھی طرح سے یاد کر لے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے, اس کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت ہے. اس حدیث کی روشنی میں لوگوں نے 99 نام بیان کیے ہیں. اس لیے یہ ناموں میں الگ الگ بھی ہیں, یعنی بعض لوگوں نے الگ نام بیان کیے, بعض لوگوں نے الگ, بعض نام تو سب کے یہاں ہیں لیکن بعض میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. تو وہ اختلاف کوئی حرج نہیں ہے. کیوں نہیں حرج؟ اس لیے کہ 99 ہی نام نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے. جی جی ہاں, وہ حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے. جی یہ بات بھی اس کے اندر ہے کہ ہر چیزیں کس سے آ جاتی ہیں جب ہم کیا مان لیتے ہیں کہ تنہا تصرف کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے, اور یہ تصرف شریعت کے لحاظ سے بھی ہے. تو جب چاہے اس کا حکم دے گا, جب چاہے اس کو ختم کر کے دوسرا حکم دے دے, تو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے. یہی پریشانی معتزلہ کو آئی, فضلہ کا قدہ جو ہے مجھے فرقہ گزرا ہوا ہے, وہ لوگ نفس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں قرآن میں کوئی آیت منسوخ کیسے ہو سکتی, جبکہ یہ چیزیں اگر الملک پر صحیح عقیدہ ہوگا تو نہیں آتی ہیں چیزیں, کیونکہ اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے, تو اپنا حکم بھی بدل سکتا ہے. آج آپ کو حکم دیا, کل کچھ اور دے سکتا ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے, تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں. جی ہاں جی ہاں, ہو سکتا
جو بھی جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسی کی بھی کہتے ہیں, جس چیز کو اس نے کہا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے, جس چیز کو حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام. وہی شریعت ہے, اس لیے بھیجا ہے, اور اس میں ہمارے لیے حکمت ہے, جو اللہ کا تصرف ہے وہ حکمت سے خالی نہیں, وہ ساتھ میں حکمت والی بات بھی آتی ہے, وہ ملک بھی ہے اور ساتھ میں حکمت والا بھی ہے, تو اسی میں ہمارے لیے حکمت ہے, تو اس حکمت کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے اب یہ جو ہے خنزیر حرام ہے, اس میں یہ حکمت ہے, بکے چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں, ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے کر رکھتے ہیں, انسانوں کو اس سے پریشانی نہیں ہوگی. اسی لیے صاحب نے کل یا پرسوں, یہ مطلب بالکل ٹائم کے ساتھ دن نہیں, دو دن دو تین دن پہلے ہی یہ بات ہے, ایک طرح کے خطیب کا ایک تذکرہ کر رہے تھے, کہا کہ انہوں نے بہت بیان کیا تو کہا کہ قریشی لوگ موجود تھے اتفاق سے اس میں مجلس میں, اور کہا کہ کیا گوشت گوشت چلاتے رہتے ہو, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں بیان کیا ہے جنت کے تعلق سے تو جنت کے میووں کا تذکرہ کیا ہے, جنت کے فروٹس کا, یہ تو اس کو جو ہے فروٹس کھانے گیا پھر گوشت گوشت چلاتے رہتے ہو, لوگ غصہ ہو گئے, وہ بات غلط تھی ان کی, وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, بات ان کی ابھی غلط تھی, حالانکہ جنت کی نعمتوں میں گوشت کا بھی تذکرہ ہے,
اور پہلی جگہ مچھلی,
ہاں پہلی جگہ تو مچھلی کا ہوتا ہے, ہاں تو گوشت کا بھی تذکرہ ہے, وہ اس کے ذہن میں شاید نہیں تھا, اس کو انہوں نے بات کہہ دی, تو یہ گوشت جو کھانے کا معاملہ ہے یہ بھی
جو جانور خود مر جاتا ہے اس کو اللہ نے مارا ہے, وہ حرام کرتے ہیں, تم لوگ نہیں چھوڑا کرتے, جو تم دھونا
اس کو تم کھا سکتے ہو, اور جو مر جائے اس کو نہیں کھا سکتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو بالکل وہی بات ہوگی نا, صحیح بات ہے, وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اسی میں حکمت ہے, کیونکہ وہ جو خود سے مر جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں, باقی ڈاکٹر لوگ بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, سب حکمت سے خالی نہیں, وہ حکمت کو بھی بیان کر سکتے ہیں, داؤد میں حکمت کو بھی بیان کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.